السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر بھی ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. سین فرانسسکو میں قائم اپیلز کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 7 مسلمان اکثریتی ملکوں کے تارکین وطن پر پابندی کے حکم نامے پر ماتحت عدالت کی عبوری معطلی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا ہے.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی وزیر دفاع کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ, دو طرفہ تعاون اور خطے میں امن و استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں, صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے صدر شی جن پنگ کو جمعرات کو ٹیلی فون پر بات کی, اور انہوں نے چین کی ون چائنا پالیسی کے احترام پر اتفاق کیا. امریکہ کی سینٹ کے 9 ریپبلکن اراکین نے خط میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے روس کے ساتھ بعض معاملات پر سخت موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے. البتہ انہوں نے صدر کی طرف سے مشترکہ معاملات پر تعاون کی راہ تلاش کرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے. اور سینیٹر جیف سیشنز نے جمعرات کے روز وائٹ ہاؤس سے منعقدہ ایک تقریب میں اگلے امریکی اٹارنی جنرل کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. اور افغانستان میں امریکہ کے ایک چوٹی کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے سینٹ کی مسلح افواج کی کمیٹی کو بتایا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 15 برس سے جاری لڑائی میں امریکی حمایت یافتہ افغان افواج کھل کر نہیں لڑ پا رہی, اس لیے مزید فوجیوں کی ضرورت ہوگی. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. سین فرانسسکو میں قائم 9ویں سرکٹ کورٹ آف اپیلز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 7 مسلمان اکثریتی ملکوں کے تارکین وطن پر پابندی کے حکم نامے پر ماتحت عدالت کی عبوری معطلی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا ہے. اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل.
سین فرانسسکو میں قائم 9ویں سرکٹ کورٹ آف اپیلز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 7 مسلمان اکثریتی ملکوں کے تارکین وطن پر پابندی کے حکم نامے پر ماتحت عدالت کی عبوری معطلی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا ہے. عدالت کے فیصلہ سنانے کے تھوڑی ہی دیر بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ہمارے ملک کی سلامتی داؤ پر لگی ہے, آپ سے عدالت میں ملاقات ہوگی. بعد ازاں وائٹ ہاؤس میں رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا, عدالت نے ایک سیاسی فیصلہ دیا ہے جس سے قومی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا, ہمارے سامنے ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ہمارے ملک کی سلامتی داؤ پر لگی ہے, اور یہ ایک بہت ہی سنگین صورتحال ہے. سو اب آپ سے عدالت میں ملاقات ہوگی اور ہم اس مقدمے کو جیت جائیں گے. ریاست واشنگٹن کے اٹرنی جنرل باب فرگوسن نے شہر سیئٹل میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران اپیل کورٹ کے فیصلے کو امریکی آئین کی فتح قرار دیا. انہوں نے عدالت میں صدارتی حکم نامے کے خلاف دلائل دیے تھے. باب فرگوسن کا کہنا تھا,
We are a nation of laws. Those laws apply to everybody in our country.
ہم قوانین کے تحت چلنے والا ملک ہیں, اور ہمارے ملک میں قوانین سب پر لاگو ہیں, اور ان میں صدر امریکہ بھی شامل ہیں. امریکی اٹارنی جنرل آگسٹ فلینجے نے اپنے دلائل کے دوران کہا کہ صدر ٹرمپ کا جاری کردہ حکم نامہ صدارتی اختیارات کے تحت جاری کیا گیا, اور یہ اختیارات انہیں کانگریس اور آئین نے تفویض کیے ہیں. تاہم ریاست واشنگٹن کے سولیسیٹر جنرل نواح پرسل کا کہنا تھا کہ بھرپور قانونی نظر ثانی کے بغیر سفری پابندی کی بحالی سے ملک دوبارہ انتشار کا شکار ہو سکتا ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ اب امریکی عدالت عظمیٰ مقدمے کا حتمی فیصلہ کرے گی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پاکستان سے موصول ہونے والی یہ رپورٹ ہے. امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس اور پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ٹیلی فون پر پہلی بار ہونے والی بات چیت میں جنرل باجوہ نے کہا کہ پاکستان اپنی حدود میں کاروائیاں کرنے والے تمام جنگجو گروپوں کو ختم کرنے کا عزم رکھتا ہے، جبکہ جم میٹس نے پینٹاگون کے کہنے کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلق کی اہمیت کی تجدید کی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں ارسال کی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے درمیان جمعرات کو ٹیلی فون پر بات ہوئی، جس میں خطے میں امن و استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکہ کے وزیر دفاع کے درمیان ٹیلی فون پر 20 منٹ بات ہوئی۔ پاکستانی فوج کے سربراہ نے جم میٹس کو وزارت دفاع کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ بیان کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ جم میٹس کا عملی تجربہ بھی خطے کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ واضح ہے کہ جم میٹس افغانستان اور عراق کی جنگوں کے دوران امریکی فورسز کے کمانڈر کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ پاکستانی فوج کے بیان کے مطابق گفتگو میں خطے میں امن و استحکام کے مشترکہ مقصد کے حصول کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان مختلف سطحوں پر رابطے جاری رکھنے پر بھی آمادگی کا اظہار کیا گیا۔ ISPR کے بیان کے مطابق امریکی وزیر دفاع نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح فوج اور عوام کی قربانیوں کو سراہا۔ دریاسنا افغانستان میں ریزولوٹ سپورٹ مشن کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے امریکہ کی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے کہا کہ پاکستان کے ساتھ پیچیدہ تعلقات سے متعلق ایک مکمل جائزے کی ضرورت ہے۔ جنرل نکلسن نے کہا کہ طالبان اور حقانی نیٹ ورک اب بھی افغانستان کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں، اور ان کے بقول اب بھی طالبان کی سینئر قیادت کی پاکستان میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی گئی ہے۔ ادھر امریکی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان میں موجود تمام دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے عزم کو دہرایا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی نے گزشتہ ہفتے ایک متنازع بل کی منظوری دی، جس کا مقصد روایتی جرگے اور پنچایت کے نظام کو آئینی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اس مجوزہ قانون کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد ملک کی عدالتوں پر مقدمات کے بوجھ کو کم کرنے کے علاوہ سول یا معمولی تنازعات سے متعلق معاملات کو جلد حل کرنا ہے۔ حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مجوزہ پنچایت یا جرگہ عدالتی نظام کے زیر نگرانی ہی کام کرے گا، لیکن حقوق نسواں کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ عمومی مشاہدے میں یہ آتا ہے کہ انصاف کی فراہمی یا معاملات کے حل کے لیے ایسے غیر روایتی فورمز میں خواتین کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں بچوں کو اسکول لے جانے والی ایک گاڑی کو پہلے سے نصب بم سے نشانہ بنایا گیا، جس سے ایک بچہ ہلاک جبکہ 3 بچے اور گاڑی کا ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے پشاور سے شمیم شاہد نے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں بچوں کو اسکول لے جانے والی ایک گاڑی کو پہلے سے نصب بم سے نشانہ بنایا گیا، جس سے ایک بچہ ہلاک جبکہ 3 بچے اور گاڑی کا ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ جمعے کو افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی کے گاؤں توحید آباد میں پیش آیا، جہاں دیسی ساخت کا ایک بم سڑک میں نصب کیا گیا تھا۔ گاڑی میں سوار تمام بچوں کا تعلق حکومت کی حامی ایک قبائلی رہنما ملک ناصر خان کے خاندان سے ہے۔ زخمی بچوں اور گاڑی کے ڈرائیور کو فوری طور پر تیمرگرا کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ملک ناصر خان پر پہلے بھی عسکریت پسند حملے کر چکے ہیں۔ باجوڑ ایجنسی سے رکن قومی اسمبلی شہاب الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ قبائلی علاقوں میں دیرپا امن کے لیے ضروری ہے کہ ان علاقوں کی انتظامی حیثیت کو تبدیل کیا جائے تاکہ مقامی قبائل با اختیار ہو سکے۔ باجوڑ ایجنسی میں دہشت گرد کافی عرصے تک سرگرم رہے، تاہم یہاں فوجی آپریشن کے بعد عسکریت پسند مبینہ طور پر سرحد پار افغانستان فرار ہو گئے ہیں۔ باجوڑ ایجنسی وفاق کے زیر انتظام 7 قبائلی ایجنسیوں میں سے ایک ہے، اور اگرچہ یہ علاقہ ماضی کے مقابلے میں خاصا پرامن ہے، لیکن اب بھی عسکریت پسند سیکورٹی فورسز اور حکومت کے حامی قبائلیوں پر اکا دکا حملے کرتے رہتے ہیں۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں خصوصاً شمالی وزیرستان میں ملکی و غیر ملکی عسکریت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی کر کے ہزاروں دہشت گردوں کو ہلاک اور ان کی بنیادی ڈھانچے کو تباہ کیا جا چکا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
اور افغانستان میں چوٹی کے امریکی کمانڈر نے کہا ہے کہ انہیں افغانستان میں چند ہزار مزید فوجی چاہیے جو ان کے بقول اس تعطل کو توڑ سکیں جو طالبان باغیوں کے ساتھ 15 سال سے جاری جنگ سے قائم ہے. پینٹاگون میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا بیب نے ہمیں یہ رپورٹ ارسال کی ہے. 14,000 سے کچھ کم فوجی افغانستان میں امریکی قیادت والی فوج میں شامل ہیں. امریکی کمانڈر نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بتایا،
وی ہیو اے شارٹ فال آف اے فیو تھاؤزینڈ،
کہ ہمارے پاس چند ہزار فوجیوں کی کمی ہے. جنرل نکلسن نے افغان فوجیوں اور علاقے کو پہنچنے والے بھاری نقصانات کی تفصیل بتائی.
آفینسو کیپبلٹی از واٹ ول بریک دی سٹیلمیٹ ان افغانستان. دی کی آفینسو کیپبلٹیز ان دی افغان سیکیورٹی فورسز آر دیئر اسپیشل فورسز.
وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں اس تعطل کو توڑنے کے لیے فوجی کارروائی کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. ابھی تک افغان سیکیورٹی فورسز، ان کی خصوصی فورسز اور ایئر فورس یہ کاروائیاں کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. نکلسن نے کہا کہ امن افغان کوششوں کو روس کی ان کوششوں سے نقصان پہنچا ہے جو نیٹو اور افغان ساجداروں کو کمزور کرنے کے لیے کی گئیں. ان کا کہنا تھا کہ روس نے طالبان کو عوامی سطح پر جائز قبول کرنا شروع کر دیا ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ طالبان کی حمایت کی جائے کیونکہ وہ داعش سے لڑ رہے ہیں اور افغان حکومت داعش کے خلاف جنگ نہیں کر رہی اور اس طرح علاقے میں داعش گروپ پھیل رہا ہے. جنرل نکلسن کا کہنا تھا کہ روس کا یہ موقف بالکل غلط ہے. ایسے میں جب داعش کے لڑاکے شمالی شام کے حکمت عملی کے حامل کلیدی شہر میں ترکی کی حمایت یافتہ فوجوں کے خلاف حتمی مارکے کے لیے آمنے سامنے ہیں، یوں لگتا ہے کہ داعش کے پاس اب کم ہی موقع باقی رہ گیا ہے. وہ یہاں پسپائی اختیار کر رہا ہے. جمعرات کی صبح تک داعش کے باقی ماندہ جنگجوؤں کے خلاف شدید لڑائی کے بعد داعش مخالف افواج کو الباب کے قصبے کے شمالی حصے پر کنٹرول حاصل ہو چکا تھا. مقامی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ یہ لڑائی قصبے کے وسطی علاقے میں بھی جاری ہے. ابو عیاد کے مطابق الباب میں داعش کے تقریباً 1,000 فوجی موجود ہیں جبکہ 800 دیگر جنگجو مضافاتی علاقے میں موجود تھے. ابو عیاد ایک باغی لڑاکا ہے جس کا تعلق ترکی کی پشت پناہی میں کی جانے والی کاروائی سے ہے. وہ کہتا ہے کہ زیادہ تر جنگجو غیر ملکی ہیں اور عین ممکن ہے کہ وہ الباب میں لڑتے لڑتے جان دے دیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے صدر ژی جن پنگ سے جمعرات کو ٹیلی فون پر بات کی اور انہوں نے چین کی ون چائنا پالیسی کے احترام پر اتفاق کیا. وائٹ ہاؤس نے کہا کہ جمعرات کی شام کو دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو انتہائی خوشگوار تھی اور دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے ملک کا دورہ کرنے کی دعوت تھی. گزشتہ نومبر میں انتخابات میں کامیابی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے تائیوان کے صدر سے ٹیلی فون پر بات کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. چین تائیوان کو اپنا صوبہ قرار دیتا ہے اور اس کا موقف ہے کہ اسے کسی دوسرے ملک کے ساتھ باضابطہ سفارتی تعلقات رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے. امریکہ نے تائیوان کے ساتھ 1979 میں سفارتی تعلقات ختم کرنے کے بعد چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے. اس فیصلے کے بعد سے امریکہ کے کسی بھی صدر یا نومنتخب صدر کا تائیوان کے کسی رہنما کے ساتھ اس طرح کا رابطہ کبھی بھی نہیں ہوا. امریکہ کی سینٹ کے 9 ریپبلکن اراکین نے ایک خط میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے روس کے ساتھ بعض معاملات پر سخت موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے. البتہ انہوں نے صدر کی طرف سے مشترکہ معاملات پر تعاون کی راہ تلاش کرنے کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے. اس خط کی تیاری میں سینیٹر کورٹی گارڈنز پیش تھے اور اس پر کئی دیگر ممتاز ریپبلکنز نے بھی دستخط کیے ہیں، جن میں جان کرونن اور لنڈسی گرہم بھی شامل ہیں. خط میں کہا گیا ہے کہ بوقت ضرورت روس سے تعاون کرنا اہم ہے، تاہم اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ سائبر ہیکنگ اور یوکرین میں جارحانہ اقدام جیسے معاملات پر سخت موقف اختیار کرنا بھی ضروری ہے. سینیٹر جیف سیشنز نے جمعرات کے روز وائٹ ہاؤس میں منعقدہ ایک تقریب میں اگلے امریکی اٹارنی جنرل کے عہدے کا حلف اٹھا لیا، جہاں انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکہ کو ایک امیگریشن کے قانونی نظام کی ضرورت ہے جس سے امریکی عوام کے مفادات کو فروغ مل سکے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیشنز کی تعریف کی اور عہدہ سنبھالنے پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ تو یہ تو وہ خبریں اور رپورٹیں تھیں جو ہم نے آپ کے لیے پیش کی فیس بک لائیو پر۔ ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارا یہ پروگرام جاری ہے۔ فیس بک لائیو میں ہمارے ساتھ آج ٹیم میں شامل تھے منصور کاظم، سعدیہ اسد اور آمنہ عاصم، اور دوسری طرف کنٹرول روم میں ہمارے ساتھ ہیں شہناز نفیس پروڈیوسر اور جان کمنگز انجینئر۔ خالد حمید کو فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے، لیکن ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔
رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے، اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں۔ یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر، اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے، پیشکش یاسمین جمیل۔
افغانستان میں طالبان کی طرف سے جاری بغاوت کے نتیجے میں سن 2016 کے دوران ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ سال کے دوران 3,500 شہری ہلاک ہوئے اور 8,000 کے قریب افراد زخمی ہوئے۔ تاہم ایک تازہ تجزیے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ طالبان منقسم ہو چکے ہیں اور ان میں ہر سطح پر عدم اطمینان پایا جاتا ہے۔ یوں یہ صورتحال ایک موقع فراہم کر رہی ہے جسے اس رپورٹ میں باغیوں کے ساتھ امن کاری کہا گیا ہے۔ اس بارے میں ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
افغانستان میں کابل اور دیگر شہروں میں خودکش حملوں کی ایک لہر جاری ہے جس کے نتیجے میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے تدامی چیا ماموتو کہتے ہیں کہ افغانستان میں افغان شہریوں کی ہلاکتیں یا پھر اپہجی اور معذوری بڑی ڈراؤنی حقیقت ہے جس کی بڑے پیمانے پر روک تھام ہو سکتی ہے۔ تاہم تشدد کے باوجود بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ قیام امن کے لیے مواقع اب بھی موجود ہیں۔ طالبان کے اندرونی حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے درجنوں انٹرویوز پر مبنی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ طالبان کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے۔ رپورٹ کے معاون مصنف پروفیسر تھیو فیرل کہتے ہیں،
سینئر کمانڈرز ہو ور ان سینس یوزنگ سوئسائڈ اٹیکس ٹو بلڈ اپ دیئر ریپیوٹیشن، سو دیئر آر لارج پارٹس آف دی طالبان دیٹ آر فلی کمیٹڈ۔
سینئر کمانڈر جنہوں نے ایک طرح سے اپنی ساکھ بنانے کے لیے خودکش حملوں کو استعمال کیا، طالبان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو لڑائی سے مکمل وابستگی رکھتے ہیں، لیکن یہاں تنازع میں کمی کا امکان بہرحال موجود ہے۔ فیرل کے نزدیک یہ امکان طالبان قیادت کی کمزوری میں مضمر ہے۔ وہ کہتے ہیں،
دی نیو امیر اپنزادہ حبوتلا از وائڈلی سین ایز اے ویک اینڈ ڈیوائسو لیڈر۔ Many of our interviewees refer to him as simply a
طالبان کے نئے لیڈر اخنزادہ ہیبت اللہ کو زیادہ تر ایک کمزور اور متنازع لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہم نے جن لوگوں سے انٹرویو کیے ان میں سے بہت سے لوگوں نے انہیں محض ایک رسمی لیڈر قرار دیا۔ طالبان کی اصل طاقت کہیں اور ہے۔ طالبان کی تمام سطحوں میں یہی تاثر موجود ہے کہ یہ تحریک قیادت سے محروم ہو چکی ہے۔ حکومت اور طالبان کے درمیان غیر رسمی امن بات چیت ہوئی ہے، لیکن طالبان کے سینئر لیڈروں نے مطالبہ کیا ہے کہ نیٹو کی قیادت میں افغانستان میں موجود 13,000 غیر ملکی فوجی باضابطہ بات چیت سے قبل واپس ہو جائیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے جاری خون ریزی کا الزام دسمبر میں پاکستان پر لگاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے علاقے میں عسکریت پسند گروپوں پر قابو پانے میں ناکام رہا ہے، تاہم پاکستان اس الزام سے انکار کرتا ہے۔
In some still provide sanctuary. In support or tolerate these networks.
بعض لوگ اب تک ان نیٹ ورکس کی حمایت کرتے ہوئے انہیں پناہ دیتے ہیں یا برداشت کرتے ہیں، جیسے ملا رحمت اللہ کاکا زادہ جو طالبان تحریک کی ایک کلیدی شخصیت ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں کہا ہے کہ اگر ان کا پاکستان میں ٹھکانہ نہ ہو تو وہ ایک ماہ بھی اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکیں۔ یہ الفاظ تھے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے۔ پروفیسر فیرل دلیل دیتے ہیں کہ طالبان کی قیادت کو ایک طرف کر دینا چاہیے اور ان کے مخالف کمانڈروں کو مل بیٹھنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک مشترکہ مقصد تشکیل دے سکیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے جمعرات کو یورپی یونین کی امور خارجہ کی سربراہ فیڈریگا موغرینی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ اور یورپی یونین اپنے تعلقات کے لیے اس کو مضبوط بنانے کی راہ تلاش کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ جمعرات کو امریکہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کا مقصد یورپ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لینا تھا۔ بعد ازاں فیڈریگا موغرینی نے واشنگٹن میں اپنی ملاقات کو مفید قرار دیا اور کہا کہ امریکہ اور یورپ کے کئی باہمی معاملات ہیں جن میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں گے۔ ٹرمپ برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے فیصلے کو سراہ چکے ہیں اور وہ متعدد بار نیٹو اور دیگر یورپی ملکوں پر تنقید کر چکے ہیں۔ ٹرمپ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی بھی تعریف کر چکے ہیں جن کے اپنے یورپی ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں۔ واشنگٹن میں قیام کے دوران موغرینی نے جمعرات کو کانگریس کے اراکین سے ملاقات کی اور وہ وائٹ ہاؤس کے سیکیورٹی کے عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں۔ یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ایف 972 پر اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمارے پروگرام کو فیس بک پیجز پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر اور ویڈیوز کے سنگ سنگ سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور facebook.com/hardamrawahaizindagi اور facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu۔ سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے، پیشکش یاسمین جمیل۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دوا صحت کے لیے لی جاتی ہے، لیکن اگر اس کا استعمال حسب ضرورت اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نہ کیا جائے تو یہی دوا صحت کی خرابی کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ امریکہ میں ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ ایسی دوائیں جو درد دور کرنے کے لیے دی جاتی ہیں اور جو امریکہ میں ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی، ان کا غلط استعمال یا ضرورت سے زیادہ استعمال انسان کو ان کا عادی بنا دیتا ہے، اور ان میں زیادہ تر وہ دوائیں ہیں جو کسی سرجری کے بعد کی تکلیف دور کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ عام طور پر پتے یا اپینڈکس دور کرنے یا جوڑوں کی سرجری کے بعد تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ عرصے تک رہتی ہے، چنانچہ ڈاکٹر اس کے لیے درد کی طاقتور دوائیں تجویز کرتے ہیں۔ لیکن جو مریض یہ دوائیں استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں مسکن یا نیند آور دواؤں کی عادت ہو جاتی ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے سرجری کے پہلے ایک سال میں روزانہ 120 سے زیادہ خوراکیں استعمال کی جائیں۔ امریکہ میں ایک ادارہ ہے جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ ابیوز کہلاتا ہے۔ اس نے سن 2010 میں بتایا تھا کہ امریکہ میں 87 لاکھ سے زیادہ لوگ ایسی دواؤں کے عادی ہو چکے ہیں۔ سٹینفورڈ یونیورسٹی میں اسکول آف میڈیسن کے محققین نے 6 لاکھ سے زیادہ مریضوں کے ریکارڈ کا جائزہ لیا جو سرجری سے پہلے کوئی سکون آور دوائیں استعمال نہیں کرتے تھے، مگر انہیں علم ہوا کہ ان میں سے بعض اس کے عادی ہونے کے خطرے سے دوچار تھے۔ اس یونیورسٹی کے ڈاکٹر ایرکسن کہتے ہیں
The risk range from about 1.5 to 5 times depending on the surgery.
خطرہ سرجری کے لحاظ سے 1.5 سے 5 گنا تک تھا۔ ماہرین کو اندازہ ہوا کہ خواتین کے مقابلے میں مردوں میں اس کا خطرہ زیادہ تھا، اور اسی طرح کم عمر مریضوں سے زیادہ خطرہ بڑی عمر کے لوگوں میں تھا، اور ان میں بھی جو پہلے سے انگزائٹی دور کرنے کی دوائیں استعمال کرتے ہوں۔ ڈاکٹر سن کہتے ہیں
And also patients with history of drug abuse and alcohol abuse are higher risk for chronic opioid use following their surgery.
اور ایسے لوگوں میں بھی جو دواؤں کا غلط استعمال کر چکے ہوں یا بہت زیادہ الکوہل استعمال کرتے ہوں۔ ڈاکٹر سن کہتے ہیں کہ درد کی ڈاکٹر کے نسخے کے ذریعے حاصل کی گئی دوائیں یعنی پرسکرائبڈ پین کلرز اگر درست طور پر استعمال کی جائیں تو ان کی عادت نہیں ہوتی، مگر پھر بھی ڈاکٹر سے مشورہ کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔
Physicians should closely monitor their surgical patients to see how much opioid they are or aren't taking and just
ڈاکٹروں کو چاہیے کہ ان مریضوں کا بغور جائزہ لیں جن کی سرجری ہو چکی ہو کہ وہ کس مقدار میں سکون آور دوائیں استعمال کر رہے ہیں، اور یہ خیال رکھیں کہ وہ ان دواؤں کے عادی نہ ہو جائیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ ان دواؤں کے عادی ہونے کا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب مریض ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یا ایک سے زیادہ ڈاکٹروں کے ذریعے یہ دوائیں حاصل کرتے ہیں اور ایک ڈاکٹر کو دوسرے سے لا علم رکھتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ جدید دور اور نئی ٹیکنالوجی کی آمد سے دنیا بھر میں کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اب زیادہ سے زیادہ مواد انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے حاصل کر رہے ہیں، لیکن امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نسل در نسل اس قدیم روایت کو اب بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن کے مضافات میں ایک چھوٹے سے بک سٹور میں 3 سالہ اولیور اپنی ماں کے ساتھ آیا ہے۔ اولیور کو کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے۔ اولیور کی ماں کہتی ہیں کہ کتابیں پڑھانے کا وقت بہت اسپیشل ہوتا ہے، اس سے بچے بہت سی معلومات حاصل کرتے ہیں اور ان کے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ اس دوران بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت بھی بڑھتی ہے۔ وہ اکثر اوقات اس بک سٹور میں کتابوں پر ہونے والے بحث و مباحثے میں بھی شرکت کرتے ہیں۔
If you don't know Shakespeare,
what I've tried to do in this book...
حالیہ برسوں میں امریکیوں کی ایک بڑی تعداد ڈیجیٹل یا ای بکس کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ زیادہ تر کتابیں آن لائن یا کسی بڑے چین سٹور سے خریدی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتابوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کے محلوں سے سستی لائبریریاں ختم ہو گئیں جہاں لوگ کرائے پر کتابیں لے جاتے تھے۔ تاہم امریکہ کے کچھ ریٹیلرز اب بھی پر امید ہیں۔ اورینٹیشن امریکن بک سیلر کے سربراہ ہیں۔ یہ گروپ 1600 ریٹیلر سٹوروں کی نمائندگی کرتا ہے جو امریکہ بھر کے 2200 مقامات پر کھولے گئے ہیں۔ سن 2012 میں ہماری سیل میں 8% اضافہ ہوا۔ سن 2013 میں یہ شرح برقرار رہی، جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ لیزا مسکتائن پالیٹکس اینڈ پروز بک سٹور میں کام کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
I think that reading a physical book still provides a tactile experience for people.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھنے سے جو احساس ہوتا ہے یا جو تجربہ آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ اسکرین پر پڑھنے سے حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اسکرین کتاب کا نیم البدل نہیں ہو سکتی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ صرف نئی ٹیکنالوجی ہی کتابوں کا وجود ختم نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر کتاب لینی ہے تو بڑے بڑے سٹوروں سے خریدی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کی دکانوں کے مالکان خسارے کی وجہ سے دکانیں بند کرنے پر مجبور ہیں۔ لوگ مہنگی کتابیں خرید نہیں سکتے اور سستی کتابیں یا سیکنڈ ہینڈ بکس ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ تاہم 3 سالہ اولیور کام کتابیں، ای بکس اور ہر قسم کے پڑھنے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دیتے ہیں، یعنی کتابیں پڑھتے رہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کاغذ پر شائع ہونے والی کتابوں کا مستقبل کیا ہوگا، مگر یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ان کتابوں کا مکمل زوال ممکن نہیں ہوگا۔ تو سامعین، آپ کا کیا خیال ہے؟ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں،
urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت اردو سروس کے لیے
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30 بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ حقوق انسانی کے سرگرم کارکن ایسے میں اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ پاکستان کے قومی اسمبلی نے ایک متنازع بل منظور کر لیا ہے جس کے تحت ملک کے پرانے جرگے اور پنچایت کے نظام کو قانونی تحفظ دینا تجویز کیا گیا ہے اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے
پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی نے گزشتہ ہفتے ایک متنازع بل کی منظوری دی جس کا مقصد روایتی جرگے اور پنچایت کے نظام کو قانونی تحفظ فراہم کرنا ہے اس مجوزہ قانون کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد ملک کی عدالتوں میں مقدمات کے بوجھ کو کم کرنے کے علاوہ سول یا معمولی تنازعات سے متعلق معاملات کو جلد حل کرنا ہے حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مجوزہ پنچایت یا جرگہ عدالتی نظام کے زیر نگرانی ہی کام کرے گا لیکن حقوق نسواں کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ عمومی مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ انصاف کی فراہمی یا معاملات کے حل کے لیے ایسے روایتی طریقہ کار میں خواتین کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی خواتین کی حالت زار پر نظر رکھنے والے اور ان کے تحفظ سے متعلق ادارے نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کی چیئر پرسن خاور ممتاز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جرگوں اور پنچایت میں کئی متنازع فیصلے ہوتے رہے ہیں جس سے ان کے بقول جرگا یا پنچایت کا نام آتے ہی منفی تاثر پیدا ہوتا ہے
جو اس پہ تحفظات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں ایک تو لفظ استعمال کیا گیا ہے نا جرگا یا پنچایت یا جو یہ جو دونوں ٹرمز ہیں نا اس سے لگتا ہے کہ آپ ری انفورس کر رہے ہیں جو انلیگل جرگاز بنتے ہیں بائی یوزنگ دیٹ ٹرم کیونکہ جرگے جو ہیں جرگا تو باقاعدہ انلیگل ہے ان پاکستان لیکن ہوتے رہتے ہیں تو اس کے اوپر تحفظات ہیں اور میرے خیال سے شاید ہٹا بھی دیا جائے گا یہ ٹرم
تاہم قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے چیئرمین محمود بشیر ورک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس مجوزہ قانون سازی کا مقصد لوگوں کو معمولی تنازعات میں جلد انصاف کی فراہمی ہے
معاملات پنچایت میں طے ہو جاتے ہیں جرگے میں طے ہو جاتے ہیں فریقین کی تسلی ہو جاتی ہے اگر دو فریقین یہ آپس میں طے کر لیں کہ ہمارا فیصلہ یہ پنچایت میں ہو جائے اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے اور پھر جو موجودہ قانونی سسٹم ہے سسٹم میں خرابی نہیں ہے افسوس تو اس بات کا رہا ہے کہ اس سسٹم کو کام کرنے والے حضرات اس کو اتنا طویل طوالت دے رہے ہیں کہ دادا اگر کوئی مقدمہ کرے تو پوتا شاید بھی اس کا فیصلہ دیکھ نہ پائے اس مصیبت سے بچنے کے لیے اور عدالتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پنچایت اور جرگا یا جو بھی اس کا نام لے میں یہ پنچایت اور جرگا کی والے سے بات نہیں کر رہا یہ الٹرنیٹو ڈسپیوٹ جو ہے وہ ایک طریقہ کار دیا گیا ہے کہ وہ عدالت کی نگرانی میں اگر کچھ فیصلہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے
لیکن خاور ممتاز کہتی ہیں کہ اس مجوزہ قانون کی باشکوں پر مختلف حلقوں کو اعتراض ہے
ہمارا خیال ہے کہ جب آپ ایک ایسی انسٹیٹیوشن کا نام استعمال کرتے ہیں جس کے ساتھ ایک بہت نیگیٹو قسم کی ایک ذہن میں خیال آتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو عورتوں کے ساتھ جرگوں کے فیصلے ہوئے ہیں یا فیصلوں ہوئے ہیں اس میں عورتیں جو ہیں وہ وکٹمز ہی ہوتی ہیں اور شکار ہوتی ہیں تو اس لیے یہ سب سے بڑا تحفظ جو تھا ریزرویشن دوسرا یہ کہ جو اس میں شیڈیول ہے گیون کہ ہمارے ملک میں جو ایک سماجی سوچ ہے جو کہ عورت کی فیور میں کم ہی ہوتی ہے تو اس کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ فیملی ڈسپیوٹس اور پراپرٹی ڈسپیوٹس اس میں لائیں گے تو کوئرشن کا ڈر رہتا ہے
لیکن رکن قومی اسمبلی بشیر محمود ورک کہتے ہیں کہ فریقین کے درمیان صلح تو عدالتوں میں بھی ہو جاتی ہے اور ان کے بقول اگر کوئی اپنی مرضی سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں
مشاورت سے عوامی اعتماد سے اور آپ ایک دوسرے کے تمام اپنی آزاد مرضی سے اگر کوئی فیصلہ کرانا چاہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو بھی اور لا انفورسمنٹ کے نیچے کو بھی اس میں مداخلت کرنی چاہیے. اگر عدالت میں جا کے ایک آدمی معافی دے سکتا ہے تو وہ باہر کیوں نہیں معافی کی بات کر سکتا؟ تو میرے نظر میں یہ بڑی ضروری تھی یہ قانون سازی, اور اس پر ہم نے پارلیمنٹ کی طرف سے ہم نے یہ قانون پاس کیا.
مجوزہ قانون کے بارے میں وزارت قانون کا کہنا ہے کہ اس کی منظوری کے بعد پہلے مرحلے میں اسے اسلام آباد میں نافذ کیا جائے گا, اور بعد ازاں صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے اس کا دائرہ کار دیگر علاقوں تک بڑھایا جائے گا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں بچوں کو اسکول لے جانے والی ایک گاڑی کو پہلے سے نصب بم سے نشانہ بنایا گیا, جس سے ایک بچہ ہلاک جبکہ تین بچے اور گاڑی کا ڈرائیور زخمی ہو گیا. یہ واقعہ جمعے کو افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی کے گاؤں توحید آباد میں پیش آیا, جہاں دیسی ساخت کا ایک بم سڑک میں نصب کیا گیا تھا. گاڑی میں سوار تمام بچوں کا تعلق حکومت کے حامی ایک قبائلی رہنما ملک ناصر خان کے خاندان سے ہے. زخمی بچوں اور گاڑی کے ڈرائیور کو فوری طور پر تیمر گڑھ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا. اسلام آباد میں ایک زیریں عدالت نے جمعے کے روز ایک نو عمر بچی کو اذیت دیے جانے والے مقدمے میں, جو ملازمہ کی حیثیت سے ایک جج کے گھر میں کام کرتی تھی, ملزم جج اور اس کی بیوی کی گرفتاری سے قبل ضمانت منظور کر لی ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
تشدد کا شکار بننے والی گھریلو ملازمہ کے والد نے اس معاملے میں مبینہ طور پر ملوث ایک ضلعی جج اور اس کی اہلیہ کو معاف کر دیا, جس کے بعد اسلام آباد کی عدالت نے جج اور ان کی اہلیہ کی ضمانت منظور کر لی. طیبہ مقامی ضلعی عدالت کے جج خرم علی کے گھر پر بطور گھریلو ملازمہ کام کرتی تھی, اور مبینہ طور پر اسے جج کی اہلیہ نے تشدد کا نشانہ بنایا. تاہم جج اور ان کی اہلیہ اس الزام سے انکار کرتے ہیں. دسمبر کے اواخر میں اس واقعے کی تفصیلات سب سے پہلے سماجی میڈیا پر آنے کے بعد اسلام آباد کی پولیس نے طیبہ کو جج کے گھر سے برامد کرنے کے بعد جج اور ان کی اہلیہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. اس واقعے پر نہ صرف انسانی حقوق کی تنظیموں بلکہ بچوں کے حقوق کے سرگرم کارکنوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مذمت کی, بلکہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے بھی اس معاملے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو اس معاملے کی انکوائری کا حکم دیا تھا. واضح رہے کہ اسے قبل بھی طیبہ کے والد نے جج خرم علی کی اہلیہ کو معاف کرنے سے متعلق بیان حلفی ایک ذیلی عدالت میں جمع کروایا تھا, لیکن بعد ازاں عدالت عظمیٰ کے سامنے طیبہ کے والد نے کہا کہ انہوں نے دباؤ کی وجہ سے یہ بیان دیا تھا. اس وقت چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس صلح نامے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے واقعات میں عموماً دباؤ ڈال کر صلح کروا دی جاتی ہے اور معاملہ دب جاتا ہے. تاہم جمعے کو عدالت میں دیے گئے ایک تحریری بیان میں طیبہ کے والد نے کہا کہ وہ اپنی آزادانہ مرضی اور بغیر کسی دباؤ کے جج اور ان کی اہلیہ کو معاف کرتے ہیں. بچوں کے حقوق کے سرگرم کارکن اور وکیل انیس جیلانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس پیش رفت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
اسٹیٹ جو ہے اس کو یقیناً نظر رکھنی چاہیے تھی, یہ جو کاروائی ہوئی ہے اس کو اپوز کرنا چاہیے تھا. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ٹھیک ہے, بے شک اس کے والدین اگر معاف کر بھی دیں تو اسٹیٹ کو اپوز کرنا چاہیے تھا اس موو کو.
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک کثیر تعداد میں بچے اور بڑے معاشی مجبوریوں کی وجہ سے کام کرنے پر مجبور ہیں,
خاص طور پہ جو اس طرح کے بچے ہیں, اور اس وقت لاکھوں بچے گھروں میں کام کر رہے ہیں, پھر جبری مشقت کے تحت جو بچے اور بڑے بھی کام کر رہے ہیں پاکستان میں, ان کی مدد کے لیے ابھی تک ہم کوئی نظام وضع نہیں کر سکتے پاکستان میں.
اگرچہ پاکستان میں مشقت کرنے والے بچوں کے بارے میں سرکاری سطح پر کوئی اعداد و شمار موجود نہیں ہے, تاہم بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 10 سے 14 سال کے بچوں کی 13% تعداد ایسی ہے جو کام کرنے پر مجبور ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان میں امریکہ کے ایک چوٹی کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے سینٹ کی مسلح افواج کی کمیٹی کو بتایا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 15 برس سے جاری لڑائی میں امریکی حمایت یافتہ افغان افواج کھل کر نہیں لڑ پا رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس تعطل زدہ صورتحال کو توڑنے کے لیے انہیں مزید چند ہزار فوجیں درکار ہوں گی, جو افغانستان میں تعینات 8400 امریکی فوجوں کے ساتھ مل کر کام کر سکیں. نکلسن نے جمعرات کے روز سینیٹروں کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے جواب دیے. ان سے پوچھا گیا کہ آیا افغانستان میں طویل عرصے سے جاری لڑائی کے سلسلے میں ٹرمپ انتظامیہ نے کیا منصوبہ تیار کیا ہے. نکلسن نے کہا کہ اس تعطل کو عبور کرنے کا مؤثر طریقہ کار یہ ہوگا کہ چابک دستی پر مبنی حملے کی صلاحیت پر عمل پیرا ہوا جائے، جبکہ تربیت، مشاورت اور اعانتی مشنز کے لیے اضافی امریکی فوجیں درکار ہوں گی، جبکہ کامیابی کے حصول کے لیے خصوصی افغان فورسز اور فضائی فوج اہمیت کی حامل ہیں۔ نکلسن کے مطابق گزشتہ سال 80% اوقات میں افغان افواج بغیر مدد کے کاروائیاں کرتی رہیں، حالانکہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں اس کی کئی گنا زیادہ ہلاکتیں واقع ہوئی ہیں۔ اور اب عالمی خبریں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
سین فرانسسکو میں قائم اپیلز کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 7 مسلمان اکثریت ملکوں کے تارکین وطن پر پابندی کے حکم نامے پر ماتحت عدالت کی عبوری معطلی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا ہے۔ 3 ارکان پر مشتمل اپیلز عدالت نے اس ہفتے کے اوائل میں اس معاملے پر زبانی دلائل سنے تھے اور جمعرات کی شام گئے اپنا فیصلہ سنایا۔ متوقع طور پر اب امریکی عدالت عظمیٰ مقدمے کا حتمی فیصلہ کرے گی۔ گزشتہ ہفتے امریکی ضلعی عدالت کے جج جیمز رابرٹ نے ٹرمپ کے انتظامی حکم نامے پر عبوری حکم میں امتناعی جاری کیا تھا۔ اس پر صدر نے اپنے ٹویٹر پیغام میں برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خود ساختہ جج قرار دیا تھا، جس نے بقول ان کے بیکار فیصلہ دیا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے خراب اور خطرناک افراد کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ منگل کے روز اپیلز کورٹ کی سماعت کے دوران ججوں کے سے رکنی پینل نے محکمہ انصاف کے ایک وکیل اور ایک اٹارنی کے علاوہ واشنگٹن اور منیسوٹا کی ریاستوں کے ایک نمائندہ اٹارنی کے دلائل سنے تھے، جنہوں نے پابندی اٹھانے کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ ترکی نے جمعرات کے روز امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ مائک پومپیو کا پرجوش خیر مقدم کیا ہے، جن کی ترک صدر رجب طیب اردوان، وزیراعظم بن علی الدرم اور اپنے ترک ہم منصب حقان فدان سے ملاقات ہوئی ہے۔ پومپیو کے دورے سے پہلے منگل کو امریکی اور ترک صدور کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی تھی، جسے دونوں فریقوں نے تعمیری قرار دیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ حقیقت کہ تعیناتی کے بعد پومپیو نے پہلا ملک جس کا دورہ کیا ہے وہ ترکی ہے، اس حقیقت کو ترکی کو سراہنا ہوگا، جسے شکایت رہی ہے کہ اوباما انتظامیہ اس کی سرزنش کرتی رہتی تھی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ جاپان کے وزیراعظم شنزو ایبے امریکہ کے ساتھ سلامتی اور تجارتی امور پر قریبی روابط قائم رکھنے کے خواہاں ہیں، اور جمعے کے روز واشنگٹن میں ہونے والی اپنی دوسری ملاقات کے دوران وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ذاتی تعلقات کو بھی مضبوط بنائیں گے۔ اس بارے میں برائن پیڈن کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
ٹیمپل یونیورسٹی جاپان کیمپس میں بین الاقوامی امور کے ایسوسی ایٹ پروفیسر جیمز براؤن کا اس بارے میں کہنا تھا۔ ٹرمپ ایک کاروباری شخص ہیں جو ذاتی تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اسی وجہ سے اپنے پہلے دورے کے دوران مسٹر ایبے نے ایک غیر معمولی طور پر مہنگا گولف کلب انہیں تحفے میں پیش کیا تھا، اسی وجہ سے اپنے اس دورے کے دوران وہ ان کے ساتھ گولف کھیلیں گے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے آزاد تجارت سے متعلق کثیر فریقی ٹرانس پیسیفک ٹریڈ پارٹنرشپ نامی تجارتی معاہدے کی منسوخی کے بعد شنزو ایبے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تجارتی معاہدہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ صدر ٹرمپ نے چین اور میکسیکو کے ساتھ جاپان کو بھی ان ممالک میں نامزد کیا تھا جنہوں نے تجارتی پالیسیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ کو تجارتی خسارے سے دوچار کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جاپان پر اپنی کرنسی کی قدر میں کمی کر کے اپنی برآمدات کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ جاپان کی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال امریکہ کے ساتھ جاپان کا تجارتی سرپلس 6.8 ٹریلین ین تھا، جو کہ سن 2015 کے مقابلے میں 4.6% کم ہے۔ تاہم امریکہ کے لیے آنے والی جاپانی گاڑیوں کی کھیپ میں دوسرے مسلسل سال بھی اضافہ ہوا ہے۔ پروفیسر براؤن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ایک تجربہ کار بیوپاری تو ہیں، لیکن جاپان کو یہ فکر ہے کہ ان کی تجارت پر نظر اور ایک دوسرے پر معاشی انحصار کی سمجھ بوجھ محدود ہے۔ براؤن کہتے ہیں،
He does seem to regard trade as zero sum. He seems to think that it's, you know, either the case.
لگتا ہے کہ وہ تجارت کو صفر حاصل کے طور پر دیکھتے ہیں. ان کے نزدیک یا تو امریکہ کی جیت ہوتی ہے یا پھر مذاکرات کرنے والے شراکت دار کو فتح حاصل ہوتی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ تجارت کو ایک ایسے مثبت فائدے کے طور پر نہیں دیکھتے جس میں دونوں فریقوں کو فائدہ ہوتا ہے. جاپان میں بہت سے لوگ جاپانی معاشی مراعات کی پیشکش کو امریکی فوجی اشتراک کو یقینی بنانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اپنی انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے جاپانی رہنماؤں کو خبردار کیا تھا کہ اگر امریکی اتحادیوں نے امریکہ کے فراہم کردہ تحفظ کی ادائیگی میں خاطر خواہ اضافہ نہ کیا تو وہ امریکی افواج کو واپس بلانے کے ساتھ ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدوں سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. اس وقت جاپان 50,000 امریکی فوجیوں کی میزبانی کر رہا ہے اور چین کی بڑھتی ہوئی عسکری قوت اور شمالی کوریا کی جانب سے جوہری خطرے سے بچاؤ اور دفاع کے لیے اس کا زیادہ تر انحصار امریکہ پر ہے. ٹوکیو میں قائم جاپان فورم فار اسٹریٹجک اسٹڈیز سے وابستہ سینئر ریسرچ فیلو گرانٹ نیوشم کہتے ہیں کہ ایبے جاپان کی سیلف ڈیفینس فورسز کو مضبوط بنانے کے لیے فنڈ دینے پر تو رضامند ہیں لیکن وہ واشنگٹن کو مزید رقم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. گرانٹ کہتے ہیں
From Mr. Abe's perspective, he's really hoping that Mr. Trump does not pressure him.
مسٹر ایبے کی نظر سے دیکھیں تو انہیں واقعی یہ امید ہے کہ مسٹر ٹرمپ ان پر جاپان میں امریکی افواج کے لیے مزید رقم خرچ کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالیں گے. میرے خیال میں وہ توقع کر رہے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ ان سے کہیں گے کہ وہ اپنی افواج کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مزید رقم خرچ کریں. میرے نزدیک وہ اس کے لیے تیار ہیں. نیوشم کا کہنا ہے کہ جاپانی وزیر اعظم ایسے کسی بھی امریکی دباؤ کی مزاحمت کریں گے جس میں ان سے کہا جائے کہ وہ اپنی روایتی عدم جارحیت کی پالیسی کو چھوڑ کے بحیرہ جنوبی چین میں مشترکہ بحری گشت میں شامل ہو کر چین کو مزید دشمن بنائیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے, یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے, یا فرانس میں کتنا ہے, یا انگلینڈ میں کتنا ہے, حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے.
آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا. تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو پاکستان کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کاؤنسل کے مقاصد میں شامل ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کے نظام حکومت کے بعض پہلو خاصے منفرد ہیں. ان میں سر فہرست امریکہ کا آئین ہے. امریکی آئین 1787 میں تحریر کیا گیا تھا جو 1789 میں نافذ ہوا. یہ دنیا کا واحد قدیم ترین تحریر شدہ آئین ہے جو بدستور نافذ العمل ہے, اور اپنی اس انفرادیت کے باعث دنیا بھر میں قانون دانوں اور آئین سازوں کے لیے ایک رہنما دستاویز ہے. آئین کے دیباچے کا آغاز جن الفاظ سے ہوتا ہے وہ ہیں ہم امریکہ کے عوام. یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ گو کہ یہ دستاویز ایک قومی حکومت کے قیام کے لیے تحریر کی گئی تھی, لیکن دراصل امریکی حکومت عوام کی خدمت کے لیے قائم کی گئی جو اپنی طاقت عوامی قوت سے کشید کرتی ہے۔ امریکی آئین حکومت کی تین شاخوں یعنی مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان اختیارات تقسیم کرتا ہے اور طاقت کا توازن قائم کرتا ہے۔ مقننہ یعنی قانون ساز شاخ کانگریس ہے، جس کے بنائے گئے قوانین پر عمل درآمد انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، جس کی سربراہی صدر کرتا ہے۔ عدلیہ ہر سطح پر قوانین کی تشریح کی ذمہ دار ہے اور قوانین کے مفہوم اور اطلاق سے متعلق پیدا ہونے والے تنازعات کا فیصلہ کرتی ہے۔ اختیارات کی اس واضح تقسیم کے پیچھے یہ خیال کار فرما تھا کہ حکومت کی کسی ایک شاخ کے پاس اتنے اختیارات نہ ہوں کہ طاقت کا توازن بگڑ جائے۔ امریکی آئین کا خاکہ تشکیل دینے والے افراد نے ایک عامر حکومت سے تازہ تازہ آزادی حاصل کی تھی، لہذا آئین تحریر کرتے وقت وہ بہت محتاط تھے کہ کہیں وہ کوئی ایسی قومی حکومت تشکیل نہ دے دیں جو کلی اختیارات کی مالک ہو یا اتنی کمزور ہو کہ وفاق میں شامل کوئی ایک ریاست اس پر حاوی ہو جائے۔ لہذا امریکی آئین وفاقی حکومت اور ریاستوں کے درمیان تعلق کی وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومتوں کے فرائض اور ذمہ داریاں بھی بیان کرتا ہے۔ آئین کو ہر دور میں قابل عمل بنانے کے لیے اس کے تخلیق کاروں نے اسے تبدیل کرنے، اس میں ترمیم لانے اور اسے معاشرے میں آنے والی تبدیلیوں سے ہم آہنگ کرنے کی راہ بھی کھلی رکھی ہے۔ آئین میں موجود اس لچک کی وجہ سے ہی اس دستاویز کو درپیش پہلے چیلنج کا کامیابی سے مقابلہ ممکن ہوا۔ یہ چیلنج تھا ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے قیام کے وقت اس میں شامل تمام 13 ریاستوں کی جانب سے آئین کی توثیق کا مرحلہ۔ اس تنازع کی وجہ یہ تھی کہ امریکی عوام نے اس وقت کی عامر حکومت کے شکنجے سے تازہ تازہ آزادی حاصل کی تھی اور وہ دوبارہ کسی ایسی حکومت کو خود پر نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہت سے افراد کو خدشہ تھا کہ ایک مضبوط مرکزی حکومت شخصی آزادیوں کے لیے خطرہ ہوگی، لہذا آئین کی توثیق کرنے میں پسوپیش کا شکار ریاستوں کے تحفظات کے ازالے کے لیے آئین میں 10 ترامیم کی گئیں، جنہیں بل آف رائٹس یعنی حقوق کا قانون کہا جاتا ہے۔ جیمز میڈیسن نے، جنہیں امریکی آئین کا اصل خالق سمجھا جاتا ہے، کہا تھا کہ صرف عوام ہی طاقت کا واحد قانونی سرچشمہ ہیں اور وہی امریکی آئین کا منبع ہیں، جس کے تحت حکومت کی مختلف شاخوں کے حقوق اور فرائض بیان کیے گئے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔ پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی مفکر بینجامن فرینکلن کی ایک کہاوت ہے کہ رات میں جلدی سونے اور صبح سویرے بیدار ہونے کی عادت ایک شخص کو تندرست، ذہین اور دولت مند بنا دیتی ہے، لیکن کیا سیانوں کے ایسے ہی معقولے اور بزرگوں کی نصیحتیں سن سن کر بڑے ہونے والے بچے کامیابی کے اس آسان فارمولے پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا وہ اسے عملاً سچ ثابت کر رہے ہیں یا کہ نہیں؟ اسی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے اسپین سے تعلق رکھنے والے سائنسی ماہرین کی جانب سے ایک تحقیقی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ میڈرڈ یونیورسٹی سے منسلک ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا کہ رات میں جلدی سونے اور منہ اندھیرے بیدار ہونے والے لوگ کامیاب زندگی کا مزہ چکھتے ہیں، بلکہ صبح سویرے جاگنے کی عادت رکھنے والوں کی نسبت رات میں دیر سے سونے والے افراد زیادہ ذہین، مالدار اور تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ ابتدائی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ رات میں جاگنے والے لوگ عام طور پر صبح سویرے جاگنے والوں کی نسبت زیادہ ذہین و فطین ہوتے ہیں اور اچھی خاصی آمدن کماتے ہیں۔ ڈیلی میل کے توسط سے شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق دنیا کی تاریخی میڈرڈ یونیورسٹی سے وابستہ ماہرین کی قیادت میں لگ بھگ 1000 نوجوانوں سے امتحانی پرچہ حل کروایا گیا۔ ماہرین نے نتیجے سے عکس کیا کہ جو نوجوان رات دیر تک جاگنے کو فوقیت دیتے تھے، انہوں نے پرچہ حل کرنے میں ایک خاص قسم کی ذہانت اور تخلیقی سوچ کا مظاہرہ کیا۔ ماہرین نے ان کی جدید سوچ کو آنے والے بہتر مستقبل کی نشاندہی قرار دیتے ہوئے اسے عمدہ نوکری اور بہترین آمدنی کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ تحقیق سے منسلک ماہرین نے نوجوانوں کی عادتوں اور جسمانی قدرتی گھڑی یعنی سونے اور جاگنے کے عمل کو ضابطے میں لانے کا نظام کا تجزیہ کیا تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ آیا شرکا شب بیداری کے بعد دن میں سونا پسند کرتے ہیں یا پھر وہ رات کی پوری نیند لینے کے بعد صبح کے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ بیدار ہونے کو فوقیت دیتے ہیں۔ تحقیق میں طالب علموں کو اسکول کی کارکردگی، استدلالی ذہانت اور سوالات کو حل کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ بڑے مضامین میں حاصل کردہ نمبروں کی بنیاد پر جانچا گیا۔ نتیجے سے ثابت ہوا کہ شب بیداری میں مبتلا نوجوانوں نے صبح سویرے جاگنے کی عادت رکھنے والے طالب علموں کی نسبت استدلالی بنیادوں پر زیادہ نمبر حاصل کیے، جس نے ان کی معلومات عامہ سے متعلق اچھی ذہانت رکھنے کا اندازہ لگایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اسکول کی اچھی کارکردگی کے لحاظ سے ایک مضبوط اشارہ سمجھا گیا۔ ماہرین نے کہا ہے کہ رات میں دیر سے سونے والے نوجوانوں میں تصوراتی سوچ رکھنے کی اہلیت زیادہ پائی گئی، اسی طرح انہیں تجزیاتی صلاحیتوں میں بھی مہارت حاصل تھی جو انہیں تخلیقی بنا رہی تھی اور معاشرے کے زیادہ سے زیادہ باوقار پیشوں اور بہتر آمدنی کے حصول کے لیے راہیں استوار کر رہی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رات دیر تک جاگنے کی عادت رکھنے والی کامیاب ہستیوں میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، جن میں امریکی صدر باراک اوباما، ونسٹن چرچل اور امریکی گلوکار ایلویس پریسلے کے علاوہ بہت سے نامور افراد شامل ہیں، جبکہ برطانیہ کی سابق وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر، سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش اور تھامس ایڈیسن کے نام صبح سویرے بیدار ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ لافبرو یونیورسٹی لیسٹر شائر میں سائیکو فیزیولوجی کے شعبے سے وابستہ پروفیسر جم ہان نے نتیجے کے حوالے سے کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رات میں جاگنے کی عادت رکھنے والے لوگ زیادہ تر تخلیقی مہارت کے حامل ہوتے ہیں، جن میں شعرا، فنکار اور موجد حضرات کی بڑی تعداد شامل ہے، جبکہ اولین صبحوں سے دن کا آغاز کرنے والے ایک مہاجر کی طرح ہوتے ہیں، جنہیں اکثر سرکاری ملازم اور اکاؤنٹنٹ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ سامعین، اس فیچر کو ہمارے لیے نصرت شبنم نے تحریر کیا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو، کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر جان کمنگز. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، اور اس کے بعد نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جائے گا. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.